الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد آداب المعاشرت سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جس سے علم سیکھتے ہو اس کے ساتھ تواضع اور ادب سے پیش آؤ, بس استاد کے ساتھ گفتگو میں بھی ادب ملحوظ رکھے. معاملات اور برتاؤ کرنے میں تو بطریق اولا اس کا لحاظ رکھیں. اسی طرح سے شیخ بھی اس میں شامل ہیں. اس کی خدمت سے بغیر اجازت کہیں نہ جائے. اگر کسی بے ڈھنگے سوال یا بے ڈھنگی بات پر استاد غصہ کرے تو شاگرد کو چاہیے کہ اس کو گوارا کرے, دل مقدر نہ کرے. استاد کی تقریر کے وقت بالکل خاموش اور برابر متوجہ رہنا چاہیے. کسی سے بات نہ کرے, کسی کی طرف التفات نہ کرے. استاد کو ناگواری و ناراضی ہو اس کا خیال کرتے ہی نہیں. اس کے متعلق حکیم الامت تھانوی قدس سے رہو نے فرمایا کہ جس طالب علم نے محض محنت ہی محنت کی ہو مگر اساتذہ کو راضی نہ رکھا ہو, تجربہ کر لیا جائے کہ اس کو حقیقی علم ہرگز حاصل نہیں ہوگا. اور ارشاد فرمایا کہ فہم سلیم اور تفقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ اس کو حاصل ہوتی ہے جس نے توجہ سے پڑھا ہو اور استاد کو راضی رکھا ہو. استاد کے روبرو بہت ہنسے نہ ہنسے, نہ بہت باتیں کرے, نہ ادھر ادھر دیکھے, نہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو, بالکل استاد کی طرف متوجہ رہے. جو بات سمجھ میں نہ آئے اپنا قصور فہم سمجھے, استاد سے بدگمان نہ ہو. بہشت کی زیور سے آج عقیقے کی رسم کا بیان پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. پہلے وہ طریقہ جو سنت کے مطابق عقیقے کا ہے اس کا بیان ہے کہ اس روز یعنی عقیقے کے روز یعنی بچے کی پیدائش سے ساتویں دن لڑکے کے لیے دو بکرے یا دو بکری اور لڑکی کے لیے ایک بکرا یا ایک بکری ذبح کرنا اور اس کا گوشت کچا یا پکا کر تقسیم کر دینا اور بچے کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی وزن کر کے خیرات کر دینا یا اس کی رقم, اور سر موڑنے کے بعد ممکن ہو تو زعفران سر میں لگا دینا. بس یہ باتیں تو ثواب کی ہیں, باقی جو بھی فضولیات اس میں نکالی گئی ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہے. یعنی ساری کی ساری رسمیں ہیں فضول رسمیں ہیں, گناہ کی باتیں ہیں. صرف اتنی بات جو فرمائیے یہ ہے سنتیں بچے کی پیدائش پر. اور باقی جو خرابیاں ہیں اس میں برادری اور کنبے کے لوگ جمع ہو کر سر موڑنے کے بعد کٹوری میں بعض سوپ میں جس کے اندر کچھ اناج بھی رکھا جاتا ہے کچھ نقد ڈالتے ہیں جو نائی کا حق سمجھا جاتا ہے, اور یہ گھر والے اس گھر والے کے ذمے پر سمجھا جاتا ہے کہ ان دینے والوں کے یہاں کوئی کام پڑے تب ادا کیا جائے گا. اس کی خرابیاں اوپر بتائی جا چکی ہیں. یہ نیوتے کی قسم کا یہ ادائیگی ہوتی ہے, سب یہ ناجائز ہے. اسی طرح بہن وغیرہ بھی وہی اپنا حق سمجھتی ہیں, جو سچ پوچھو تو ناحق ہی لیتی ہیں, جس میں کافروں کی مشابہت کے سوا اور کئی خرابیاں ہیں. مثلاً دینے والے کی نیت خراب ہونا, کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ بعض وقت گنجائش نہیں ہوتی اور دینا مشکل ہوتا ہے, مگر صرف اس وجہ سے کہ نہ دینے میں شرمندگی ہوگی, لوگ تانے دیں گے, مجبور ہو کر دینا پڑتا ہے. اسی کو ریا اور نمود کہتے ہیں. اور شہرت اور نمود کے لیے مال خرچ کرنا حرام ہے, اور خود اپنے دل میں سوچو کہ اتنا مجبور ہو جانا جس سے تکلیف پہنچے کون سی عقل کی بات ہے. اس طرح لینے والے کی یہ خرابی کہ یہ دینا فقط انعام اور احسان ہے, اور احسان میں زبردستی کرنا حرام ہے, یعنی زبردستی کر کے مانگتے ہیں. اور یہ بھی زبردستی ہے کہ اگر نہ دے تو مطعون ہو یعنی تانا دیا جائے, اس کو بدنام کیا جائے, خاندان بھر میں نکو بنے. اور کوئی خوشی سے دے تب بھی شہرت اور ناموری کی نیت ہونا یقینی ہے, جس کی ممانعت قرآن و حدیث میں صاف صاف موجود ہے. پنجیری کی تقسیم کا فضیلتہ یہاں بھی ہوتا ہے, جس کا خلاف عقل ہونا پہلے بیان ہو چکا ہے. اور شہرت اور نام بھی مقصود ہوتا ہے جو حرام ہے. ان رسموں کی پابندی کی مصیبت میں کبھی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے عقیقہ موقوف رکھنا پڑتا ہے اور مستحب کے خلاف کیا جاتا ہے، بلکہ بعضی جگہ تو کئی کئی برسوں کے بعد ہوتا ہے۔ یعنی مستحب یہ ہے کہ ساتویں دن عقیقہ کرے، لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اور اس ان باتوں کو ضروری سمجھنے کی وجہ سے، رسموں کی وجہ سے، اس کو لوگ ٹال دیتے ہیں، کئی کئی برس کے بعد عقیقہ کرتے ہیں، جو خلاف سنت کام ہے۔ مزہ ہے اب شرح مشکات شریف میں کتاب الزکات سے صدقے کے فضائل۔ وعن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت فأی الصدقۃ افضل؟ قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لام سعد۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سعد یعنی میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر کنواں کھودا اور کہا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے صدقہ ہے۔ فعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما مسلم کسا مسلما ثوبا على عرا کساه اللہ من خضر الجنہ و ایما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه اللہ من ثمار الجنہ و ایما مسلم سقا مسلما على ظمأ سقاه اللہ من الرحیق المختوم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سب لباسوں میں سے لباس پہنائیں گے، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائیں گے، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کی پیاس بجھائے گا اللہ تعالیٰ اسے مہر بند شراب سے سیراب کریں گے۔ فعن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت قیس قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال لحقا سوى الزکاة ثم تلا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب الآیہ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال و زر میں زکوٰۃ کے علاوہ اور حق بھی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری آیت کریمہ تلاوت فرمائی، نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے منہ کو مشرق و مغرب کی طرف متوجہ کر لو الی آخر۔ یعنی یہ آیت ہے، پوری آیت اس طرح ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت اس لیے تلاوت فرمائی کہ اس میں حق تعالی نے پہلے تو ان مومنین کی تعریف بیان فرمائی ہے جو اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین وغیرہ پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھنے والوں اور پھر دوبارہ زکوٰۃ دینے والوں کی تعریف الگ بیان کی، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ مال خرچ کرنا زکوٰۃ دینے کے علاوہ بھی ہے، جو صدقات نافلہ کہلاتے ہیں۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ مال و زر کے بارے میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہیں، یعنی صدقات نافلہ ہیں، وہ اس آیت سے ثابت ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صدقات نافلہ کو ذکر کیا، اس کے بعد صدقات واجبہ کو یعنی زکوٰۃ کو ذکر فرمایا، سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے تو ہمارا فرض ہے دینا، تو اس کے علاوہ بھی کچھ نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ اس خیال میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا تو ہم اس میں سے خرچ کریں گے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب آدمی صدقہ کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، مال میں برکت دیتا ہے، مال کو بڑھا دیتا ہے، لہذا مال کی کمی سے صدقہ دینے میں اندیشہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ نیک کاموں میں پیسہ لگاتے رہنا چاہیے، چاہے اپنے رشتہ داروں کو دے، غریب رشتہ داروں کو یا مساکین کو دے، چاہے مسجد میں پیسہ لگائے، چاہے مدرسے میں دے دے، چاہے دین کی کتابوں کی اشاعت میں دے دے، چاہے خانقاہوں میں دے دے، کچھ نہ کچھ صدقہ نکالتے رہنا چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت بھی دیتے ہیں اور بلاؤں کو بھی ٹالتے ہیں، حسن خاتمہ بھی عطا فرماتے ہیں اور مال کو بڑھاتے بھی ہیں. وعن بحیشة عن ابیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیء الذی لا یحل منعہ قال الماء قال یا نبی اللہ الشیء الذی لا یحل منعہ قال الملح قال یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الشیء الذی یحل منعہ قال ان تفعل الخیر خیر لک. حضرت بحیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد مکرم سے نقل کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ انہوں نے یعنی ان کے والد نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جس سے منع کرنا اور اس کے دینے سے انکار کرنا حلال نہیں، یعنی جائز نہیں، اس کا انکار کرنا جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کون سی چیز ہے جس کو دینے سے انکار کرنا جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک. انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے اس کے علاوہ جس سے منع کرنا حلال نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی کرنا جو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ جو معمولی سے معمولی بھلائی ہو سکے اس کو روکے نہیں انسان، اس کو انجام دے دے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا ارضا میتتا فله فیها اجر وما اکلت العافیۃ منه فهو له صدقہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص خشک زمین کو آباد کرے یعنی بنجر زمین کو قابل کاشت بنائے تو اس کے لیے کام میں ثواب ہے، اور اگر اس کی کھیتی میں سے جانور یا آدمی کچھ کھا لے تو اس کے لیے وہ صدقہ ہے بشرطے کہ وہ اس کی اجازت دے. وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منع منحة لبن او ورق او حدا زقاقا کان له مثل عتق رقبہ. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دودھ کا جانور عاریتاً دے یا چاندی یعنی روپیہ وغیرہ قرض دے یا کسی راستے بھولے ہوئے اور اندھے کو راستہ بتا دے تو اس کو یہ غلام آزاد کرنے کی مانند ثواب ہوگا. یہ تحفہ رمضان سے کچھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے قرآن پاک کے فضائل. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پاک پڑھ اور اوپر چڑھ یعنی بہشت کے درجوں پر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو ٹھہر ٹھہر کر دنیا میں پڑھتا تھا، پر تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پہنچے، یعنی قرآن پاک کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کے ایک ایک درجے کے اوپر چڑھتا چلا جا. ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے درجات بقدر آیات قرآنیہ کے ہیں، پس اگر صاحب قرآن تمام قرآن پڑھے گا تو جنت کے اس آخری درجے پر پہنچ جائے گا جو اس کے حال کے لائق اور مناسب ہوگا. گویا ہر آیت قرآن کریم کی جنت کا ایک درجہ ہے، جتنی آیتوں کی تلاوت کر لے گا اتنے درجے جنت کے مل جائیں گے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اگر دنیا میں بکثرت تلاوت کرتا رہا تب تو آخرت میں بھی یاد رہے گا، ورنہ اس وقت بھول جائے گا اور کچھ پڑھ نہ سکے گا. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے کہ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو والدین نے اپنے دینی شوق میں قرآن مجید یاد کرایا تھا، مگر وہ اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے دنیا ہی میں اس دولت کو ضائع کر دیتے ہیں. اور جو شخص قرآن پاک کو یاد کرتے کرے اور اس میں محنت اور مشقت برداشت کرتا ہوا مر جائے, بروئے حدیث وہ بھی حفاظ کی جماعت میں شمار کر لیا جائے گا. ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن کریم میری یاد اور اسے مانگنے سے باز رکھے, یعنی جس کو قرآن یاد کرنے اور معنی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں قرآن پاک کے سوا ذکر و دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا, تو میں اس کو مانگنے والوں سے بہتر دیتا ہوں. اور کلام الہی کی بزرگی تمام کلاموں میں ایسی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اس کی تمام مخلوق پر. ایسے ہی جو شخص قرآن مجید کے ساتھ مشغول ہے, اس کی فضیلت ان تمام لوگوں پر ہے جو غیر کلام الہی میں مشغول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب ایک حرف پڑھے, اس کے واسطے ہر حرف پر ایک نیکی ہے اور ہر نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. کلام پاک کی تلاوت میں ہر ہر حرف پر ایک ایک نیکی شمار کی جاتی ہے, اور ہر نیکی پر حق تعالیٰ کی طرف سے 10 حصے خود ہی اجر دینے کا وعدہ ہے, اور یہ کم سے کم درجہ ہے جس کے لیے چاہتے ہیں اجر بڑھا دیتے ہیں. ملا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن شریف کو حفظ کیا کرو, اس لیے کہ حق تعالیٰ شانہ اس دل کو عذاب نہیں فرمائے گا جس میں کلام پاک محفوظ ہو. جو لوگ حفظ قرآن کو فضول بتاتے ہیں, وہ خدا را ذرا ان فضائل پر بھی غور کریں کہ یہی ایک فضیلت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر شخص کو حفظ قرآن پر جان دے دینا چاہیے. نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت دہلوی نقل کیا ہے کہ حاملین قرآن یعنی حفاظ اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے انبیاء اور برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں, وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے, اور جو قلب کلام پاک سے خالی ہو اس پر شیطان کا تسلط زیادہ ہوتا ہے. اس حدیث شریف میں حفظ کی کس قدر تاکید ہے کہ اس دل کو ویران گھر ارشاد فرمایا جس میں کلام پاک محفوظ نہیں. تلاوت قرآن پاک سے دلوں کا وہ زنگ بھی دور ہوتا ہے جو کثرت گناہ کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دلوں پر لگ جاتا ہے. کثرت تلاوت سے دل صاف اور منور ہو جاتے ہیں, اور وہ مکانات بھی روشن اور چمکیلے ہو جاتے ہیں جس میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے. شرح احیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جن گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے, وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کسی کے گھر میں جمع ہو کر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی گھروں میں کسی کے گھر میں جمع ہو کر تلاوت کلام اور اس کا ورد نہیں کرتی, مگر ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. یعنی جو بھی قوم اللہ تعالیٰ کی گھروں میں کسی گھر میں جمع ہو کر تلاوت کلام پاک کرتی ہے اور اس کا ورد کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اس پر سکینہ نازل فرماتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, اور ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں, اور حق تعالیٰ شانہ ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں. اس حدیث شریف میں قرآن پاک کے مکتبے اور مدرسوں کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے جو بہت سے انواع اکرام کو شامل ہے. اس میں ہر ہر اکرام ایسا ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں اگر کوئی محض اپنی تمام عمر خرچ کر دے تب بھی ارزاں ہے. یعنی جو چار نعمتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دل پر سکون سکینہ نازل فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, اور ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں, اور اللہ تعالی شانہ ان لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں تو ان جو یہ جو اعزاز و اکرام ہے ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی سستا ہے کہ اگر تمام عمر بھی خرچ کر دیں اور کوئی ایک نعمت اس میں سے مل جائے تو بھی جو ہے سستا سودا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کے وقت ملائکہ کے ڈھانپ لینے کا ذکر متعدد روایات میں وارد ہوا ہے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مفصل واقعہ کتب حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک ابر سا چھایا ہوا محسوس کیا اور اس میں چراغوں کے مانند روشنی دیکھی. جب انہوں نے اس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو تیرا قرآن شریف سننے کے لیے آئے تھے. ملائکہ اجدہام اور کثرت کی وجہ سے ابر سا معلوم ہوتے تھے, یعنی اتنی کثرت سے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بادل ہے, اور یہ چراغ کتنا روشن فرشتوں کے منہ تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ضعفاء مہاجرین کی جماعت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ضعفاء مہاجرین کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا. ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں. بعض لوگ بعض کی اوٹ کرتے تھے, یعنی ایک دوسرے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ وہ نظر نہ آئے ان کا بدن, اتنے کم کپڑے تھے ان کے جسم پر. اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر قرآن پاک پڑھنے والے چپ ہو گئے. یہ خاموشی ادب کی وجہ سے تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے. ہم نے عرض کیا کہ کلام اللہ سن رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے سب برابر رہیں, کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کیے ادب کی توفیق نصیب فرمائے, اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے, اور کچھ نہ کچھ اس کو اپنے دل میں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے, حفظ کی توفیق عطا فرما دے. باقی انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ مجلس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.